يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد ميادانا وبتدا بالسخور ميادان أرضه. الحمد لله الذي زين النبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فان خير الزاد التقوى. آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں. اللہ نے انسان کو حیات عطا کی اور اس حیات کو بلا مقصد نہیں چھوڑا بلکہ حیات کا مقصد قرار دیا اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ نے ہدایت کا نظام مقرر کیا کہ جو بھی اپنے مقصد خلقت تک پہنچنا چاہتا ہے ضروری ہے کہ وہ نظام ہدایت پر آئے. اور نظام ہدایت کا ایک رکن، نظام ہدایت کا ایک ستون اللہ نے تقویٰ کو قرار دیا کہ بغیر تقویٰ کے انسان ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا اور بغیر ہدایت کے راستے پر آئے ہوئے انسان اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا. اور تقویٰ ہر شعبہ زندگی میں، کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں جس میں انسان بغیر تقویٰ کے زندگی بسر کر سکتا ہو، ہر شعبہ حیات پر تقویٰ کا سایہ فگن رہے. اور ہدایت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے اور ضلالت ہے. اور مکمل نظام ہدایت کو اپنانا تقویٰ ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے ان احکامات کو اپناتے ہیں جو ہمارے مزاج سے میل کھاتے ہیں. نؤمنون ببعض ونکفر ببعض، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے مزاج سے موافق ہو، میل کھاتی ہو، اور ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے بلکہ ان کا کفران کرتے ہیں جو ہمارے مزاج سے میل نہیں کھاتی. مومنانہ زندگی اگر ہم کو گزارنا ہے، مومن کی زندگی اگر گزارنا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تقویٰ کو لازمی قرار دیں. بغیر تقویٰ کے کوئی مومنانہ زندگی نہیں گزار سکتا. اس سے پہلے کئی بات یہ بات عرض کی گئی کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم، ہر دوسرا فرد ہمارے نزدیک مومن ہے، یعنی فاسق بھی مومن ہے، مشرک بھی مومن ہے، جبکہ قرآن مجید کے نزدیک ایسا نہیں ہے. قرآن مجید فقط وہ لوگ جن کی زندگی تقویٰ کے زیر سایہ بسر ہوتی ہے ان کو مومن قرار دیتا ہے. اور زندگی تضادات کا شکار نہ ہوں، یعنی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دیندار بھی بنے رہیں، برائے نام لوگوں کے سامنے دیندار کا ٹائٹل ہمارے اوپر چسپا رہے، اور غیر دینی امور بھی انجام دیتے رہیں. یہ ہماری مشکل ہے. اسی لیے دنیاوی اور اخروی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے، دنیاوی اخروی مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو محفوظ زندگی ہے وہ تقویٰ کے زیر سایہ ہے. باحفاظت زندگی، محفوظ زندگی. اور یہ راز کہ تقویٰ کے زیر سایہ ہی انسان کی زندگی محفوظ ہے، جن کو دنیا میں یہ راز نہیں کھلتا وہ آخرت میں ان کو یہ راز کھل جاتا، جب جاگ جاتے، جب بیدار ہو جاتے. کس سے؟ موت کے ذریعے سے. موت جب ان کو بیدار کر دیتی اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی. اور سورہ مدثر میں اللہ نے یہی منظر کشی کی ہے کہ دیکھو اصحاب یمین وہ لوگ جو نجات یافتہ ہیں, جو اپنے مقصد کو پا چکے ہیں, نجات یافتہ لوگ, مومن لوگ, مقصد کو پہنچے ہوئے لوگ, وہ مجرمین سے یعنی ہلاکت شدگان سے, وہ لوگ جو ہلاک ہو گئے, وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے, ان کی گفتگو کو مجسم کر کے ہم کو قرآن مجید میں سورہ مدثر کی آخری آیتوں میں بتلایا گیا ہے. کہ کل نفس بما کسبت رہینہ, کہ ہر نفس گروی ہے, لیکن اصحاب یمین کا نفس گروی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اپنے گروی نفس کو چھڑا لیا ہے. اور یتساءلون عن المجرمین, مجرمین سے وہ سوال کر رہے ہیں, کون؟ اصحاب یمین. ما سلککم فی سقر, کہ اے مجرموں تم جہنم میں کیسے آ گئے, تم دوزخ میں کیسے آ گئے, تم ہلاک کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے چار وجہ بتائی. اب اتنے جمعے الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ بات, کہ اب پتھر کی لکیر کی طرح ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جانا چاہیے وہ چار وجوہات. اور صرف ذہنوں میں نقش ہونا نہیں ہے بلکہ عملی زندگی میں ہلاکت کے جو اسباب ہلاکت شدگان نے, ہلاک ہونے والوں نے بتائے, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اس مکالمے کو جنتیوں اور دوزخیوں کے جو مکالمہ ہے, جو آپس میں ان کی گفتگو ہوئی ہے, وہ قرآن میں پیش کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں موجود لوگ ان عوامل سے بچیں جو ہلاکت کا سبب ہے. تو دوزخی لوگوں نے کیا بیان کیا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیوں تم دوزخ میں آ گئے؟ تو کہا لم نکو من المسلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. چار وجوہات انہوں نے بیان کی, لم نکو من المسلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکینوں کو نظر انداز کرتے تھے. دوسرا ہمارا قصور, دوسرا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو نظر انداز کرتے تھے, غریبوں کو, محتاجوں کو نظر انداز کرتے تھے. تیسرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اپنی عمر بےہدا باتوں میں, بے مقصد, بلا مقصد باتوں میں صرف کر دی. ہوتا ہے نہیں کہ ہماری عمر کا ایک بڑا حصہ ان باتوں میں صرف ہو جاتا جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے. اسی لیے حکم دیا گیا ہم کو کہ کہا یہ گیا کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں کہ تمہارے الفاظ سونے کے مانند, جس طرح سونے کو خرچ کرتے ہو ویسے ہی الفاظ کو خرچ کرو. سونے کو خرچ کرنے میں کتنا احتیاط برتتے ہو ویسے ہی اپنے الفاظ کو خرچ کرنے میں اتنا ہی احتیاط برتو. اسی لیے حکم ہے کہ زبان سے یا ایسی بات کہو جس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا دین کا کوئی فائدہ ہو. جب دین اور دنیا دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو خاموش رہو, زبان بند رکھو. بےہدا گفتگو, بیکار گفتگو, بے مقصد گفتگو مت کرو. یہ تین وجوہات ہو گئے, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے, ہم مسکینوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے, مسکینوں کو نظر انداز کرتے تھے, اور تیسری وجہ کیا بیان کیا کہ ہم نے اپنی عمر بےہدا باتوں میں صرف کر دی, وہ باتیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. چوتھی چیز انہوں نے جو بیان کی جس پر آج تفصیلی گفتگو ہونی ہے کہ یکذب بالدین, کہ ہم یوم آخرت کو, یوم الدین کو جھٹلاتے تھے. یعنی موت اور موت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کو ہم جھٹلاتے تھے. ہم میں سے اکثر موت سے غافل ہیں. آج جتنی خرابیاں ہمارے اندر ہیں موجود, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابد الآباد زندہ رہنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں, ہم کو کبھی مرنا نہیں ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے اعمال ایک مومنانہ اعمال کا رنگ ہمارے اعمال میں نظر نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ موت سے غافل ہو گئے, موت اور موت کے بعد کے مراحل کو بھلا چکے ہیں. قرآن متوجہ کر, اور سب سے زیادہ تاکید قرآن مجید میں اللہ پر ایمان کے بعد کسی چیز پر ایمان کی گئی ہے تو وہ قیامت, یوم الدین، یوم الآخرہ، کہ اللہ پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو. جس کا یوم آخرت پر ایمان ہوتا وہ کبھی موت سے غافل نہیں ہوتا اور موت کے بعد کے مراحل سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ قیامت موت کے بعد کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. بہت زیادہ، اور قیامت کا علم ہونا اور ہے، قیامت کا ایمان ہونا اور ہے. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا بہت ہے، یعنی اللہ کے بارے میں پڑھا بہت ہے، اللہ کے بارے میں علم ہے، ایمان نہیں ہے. ویسے قیامت کے بارے میں علم ہے ہم کو، ایمان نہیں ہے. قرآن کا مطالبہ علم اور معرفت کا نہیں ہے، قرآن کا مطالبہ ایمان کا ہے. اس کے لیے علم اور معرفت ضروری ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن کا فقط، قیامت کا فقط علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے، قیامت ہونے والی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے اس کا. اور جس دن ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے گا، پھر ہمارے ہر عمل میں مومنانہ رنگ نظر آئے گا. ہمارا جوان مومن، بوڑھا مومن، مرد مومن، عورت مومنہ، اور قرآن کا یہی مطالبہ ہے، مومن بن کے رہو. مومن، مومن یعنی ایمان رہے تمہارا، اللہ کی ذات پر ایمان رہے، قیامت پر ایمان رہے. تکذیب کرنے والے مت بنو، جھٹلانے والے مت بنو. یوم القیامہ، دیکھیں دین کی تعلیم جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. ایک خاص لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، وہ لوگ جو مدرسوں میں، حوضوں میں باضابطہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، خصوصی طور پر دین کو تفصیلی طور پر پڑھتے ہیں، اور عوام خصوصی طور پر کسی مدرسے میں یا کسی حوضے میں جا کر نہیں پڑھتے، عمومی طور پر جو مجالس میں، درسوں میں جو بیان ہوتا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں. لیکن اصل جو قرآن کہہ رہا ہے کہ دین کی تبعین ہونا چاہیے، دین کی تبعین بیان سے، بیان. اور بیان ہم سمجھتے ہیں کہ بیان کرنا یعنی بولنا، کہہ دینا کسی کے سامنے، یہ اردو والا بیان. قرآن مجید جس کو بیان کہہ رہا ہے وہ الگ ہے، عربی بیان الگ ہے. کسی چیز کا بیان کر دینا، کہہ دینا، بول دینا، یہ بیان نہیں ہے. قرآن مجید جس چیز کو بیان کر رہا ہے، روشن کرنا کسی چیز کو، وضاحت کرنا کسی چیز کی، کسی چیز کو اس طرح سے سمجھا دینا کہ سمجھنے والا یہ نہ کہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وما علینا الا البلاغ، بلاغ المبین، وما علینا الا البلاغ المبین. رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسولوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو، اللہ کے پیغام کو اس طرح سے کھول کھول کے، آسان واضح انداز میں لوگوں کو اس طرح سے روشن کر دیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے دین کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کو بیان کہتے ہیں. اور ہمارے اندر جو ایمان پیدا نہیں ہو سکا اب تک، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی وضاحت نہیں ہو سکی. ایمان کی صحیح تفسیر آج تک ہمارے سامنے بیان نہیں کی گئی، ایمان کی صحیح وضاحت ہم کو نہیں کی گئی. ایمان کی صحیح وضاحت اگر کسی نے کی ہے تو وہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کی ہے. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، کہ جس میں فرماتے ہیں کہ ایمان چار ستونوں پر استوار ہے. ال ایمان علی اربع دعائم، ایمان چار ستونوں پر قائم ہے، اور ان ستونوں میں سے پہلا ستون یقین ہے، اور پھر ہر ان چار ستونوں کے چار شعبے ہیں، یقین کے چار شعبے، جہاد کے چار شعبے، عدل کے چار شعبے. ایمان چار ستونوں پر قائم ہے اور ان چار ستونوں کے چار شعبے ہیں، لیکن سب سے محکم شعبہ، سب سے محکم ستون ایمان کا یقین ہے. اندازوں سے کسی کو یقین، ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، یقین ہونا ضروری ہے. یقین کس کو کہتے ہیں؟ اس کے یقین کی تعریف ہی ہے کہ اس کے خلاف کا احتمال نہ دیا جا سکے. اب دن ہے, سب جان رہے ہیں کہ اب دن ہے, کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اب رات ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اب رات ہے. یقین یعنی یہ چیز, یقین یعنی اس کے جو خلاف چیز ہے, یعنی رات. اب کوئی کہے کہ رات ہے تو اس کا احتمال بھی نہیں دیا جا سکتا, اس کی پروبیبلٹی بھی نہیں ہے کہ اب رات ہے. ایمان یقین سے حاصل ہوتا, یقین ہونا ضروری. اندازوں پر کوئی ایمان قائم نہیں کر سکتا, اندازوں کے ستونوں پر ایمان کی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی. ایمان کی عمارت یقین پر کھڑی ہوگی. یقین ہونا ضروری ہے انسان کو. اسی لیے وہ علم جو یقین نہ دلا سکے انسان کو, وہ ایمان بھی نہیں لا سکتا. علم آ جائے گا انسان کے اندر لیکن ایمان پیدا نہیں ہوگا. بچوں کو بچپن سے ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ ان کا یقین بڑھے اور یقین کے نتیجے میں اس یقین پر ایمان کی عمارت کھڑی ہو. صرف علم دے کر چھوڑ دینا کافی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو کچھ رسول اللہ جو کچھ بیان کرتے تھے, رسول اللہ جو کچھ امت کے سامنے پیش کرتے تھے, اس پیش کرنے سے پہلے جو چیز پیش کر رہے ہیں اس پر کامل یقین رکھتے تھے, کامل ایمان رکھتے تھے اس بات پر جو بات وہ خود پیش کرنے جا رہے تھے. اسی لیے رسول اللہ کا پیغام جاویدانی ہے, یعنی جب تک قیامت تک رسول اللہ کا پیغام زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کیونکہ خود رسول کو ایمان ہے. آمن الرسول بما انزل الیک, رسول ایمان لائے جو ان پر نازل ہوا. پہلے خود ایمان لائے رسول ان چیزوں پر, خود مومن ہے رسول ان باتوں پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. خود چونکہ مومن ہے, خود چونکہ صادق ہے, صادق اور مومن کے پیغام, صادق اور مومن کا پیغام بھی جاویدانہ ہے, تا قیام قیامت باقی رہنے والا ہے. چونکہ خود مومن دل سے یہ پیغام نکلا ہے. انسان بہکتے کیوں ہیں؟ گنہگار گناہ کب کرتا ہے؟ روایتوں میں یہ بات ہے, اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہم. روایتوں میں یہ بات ہے کہ جب گنہگار گناہ کر رہا ہوتا ہے, ہینے گناہ, یعنی جس وقت جس لمحے وہ گناہ کی حالت میں ہوتا ہے, اس لمحے وہ ایمان سے باہر ہو چکا ہوتا ہے. یہ چونکہ بات ہم کو نہیں معلوم ہے, لہذا چاہے جتنے گناہ کرنے دو, مومن کا لیبل چسپاں ہے پیشانی پر. چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو, فاسق کیوں نہ ہو, کھل کر سود کیوں نہ لیتا ہو, کھل کر شراب پینا کیوں نہ پیتا ہو, لیکن ہماری نظر میں مومن ہے. لیکن آپ, ہم اور آپ لاکھ کسی کو مومن سمجھتے رہیں, مومن میرے اور کسی کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا. مومن خدا کی نظر میں مومن ہو, مومن اللہ کی نظر میں مومن ہو, اور اللہ کا ملاک الگ ہے. اللہ اس معاملے میں کسی مروت کا قائل نہیں ہے, ہم مروت کے قائل ہیں. ہمارے نزدیک فاسق بھی مومن ہے, مشرک بھی مومن ہے, اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. اسی لیے خود کھل کے کئی مرتبہ قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ اور یہ برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے, مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے, قیام کرنے والے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ خود قرآن خود کہہ رہا ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے قیام نہیں کیا اللہ کے لیے, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, وہ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے, جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. دل کا اندھا, دل کا نابینا, جس کا دل نابینا ہو چکا ہے اور وہ جس کا دل بینا ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایسی کئی مثالیں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں. تو ایمان اس وقت رخصت ہو جاتا ہے مومن سے, کب؟ جب وہ حالت گناہ میں ہوتا ہے. جس وقت وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے, ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے. اسی لیے جن چیزوں کی تصدیق ہم کو کرنا ہے, اکثر اس کی تکذیب کرتے ہیں. اور جن چیزوں کی تکذیب کرنا ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یوم الدین کی تصدیق کرو, جھٹلاؤ مت, قیامت کے دن کو جھٹلاؤ مت. جھٹلانا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ تکذیب, تکذیب قلبی ہے, زبان سے تو کہہ رہا کہ نہیں قیامت آنے والی ہے, قیامت پر میرا ایمان ہے, لیکن دل میں ایمان کا گزر نہیں ہے, یہ تکذیب زبانی ہے, تکذیب قلبی ہے, قلب سے جھٹلا رہا, زبان سے کہہ رہا کہ نہیں میں مومن ہوں, قیامت پر میرا ایمان ہے. اور ایک مرتبہ جو سب سے خطرناک تکذیب ہے وہ تکذیب عملی ہے, نہ زبان میں, نہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں قیامت پر ایمان نہیں رکھتا, نہ دل میں اس کے یہ ہے کہ میں قیامت پر ایمان نہیں رکھتا, بلکہ عمل اس کا ایسا ہے, اس کا عمل یہ بات بتلا رہا ہے کہ قیامت پر اس کا ایمان نہیں ہے, موت کے بعد کے مراحل پر اس کا ایمان نہیں ہے, اس کا عمل ایسا ہے. وہ عمل خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. تو کوشش کیا ہونی چاہیے ہم سب کی؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر عمل سے, ہمارا ہر عمل یہ ظاہر کرے کہ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت پر ہمارا ایمان ہے, حساب کتاب پر ہمارا ایمان ہے, موت پر ہمارا ایمان ہے, موت کے بعد کے مراحل پر ہمارا ایمان ہے. وہی سورہ مدثر میں پروردگار ہم کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ لوگ جہنم میں کیوں آ گئے. لوگ جہنم میں اس لیے آ گئے چار عوامل کی بنیاد پر. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, مسکینوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں تھی, دو تین بےہودہ باتوں میں اپنی زندگی صرف کرتے تھے, چار یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے, قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. اب اگر ہم کو ہلاکت سے بچنا ہے, اگر ہم کو جہنم سے بچنا ہے, تو ان چار چیزوں سے زندگی میں بچنا ضروری ہے. ہم مسلیوں میں سے نہیں تھے, ہم کو مسلیوں میں سے ہونا ہے. ہم مسکینوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے, ہم کو مسکینوں کی طرف توجہ کرنا ہے. اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ہر بات پر, مسکینوں کی طرف توجہ کا مطلب کیا ہے, نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے, نمازیوں میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے, تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اور ہم اپنی زندگی بےہودہ باتوں میں صرف کرتے تھے, تو بےہودہ باتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے ہم سب کو, کہ وہ باتیں جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے, رات رات بھر گزر جاتی, نتیجہ کوئی نہیں, نہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوا نہ کوئی اخروی فائدہ حاصل ہوا. چوتھی بات, ہم یوم آخرت کی تکذیب کرتے تھے, جھٹلاتے تھے, جس پر اللہ نے کہا کہ تکذیب مت کرو, اس کی تصدیق کرو, یوم آخرت پر ایمان لاؤ, علم کی حد تک محدود مت رہ جاؤ کہ نہیں یوم آخرت کا ہم کو علم ہے. علم اور چیز ہے, ایمان اور چیز ہے. اور عرض کیا کہ ایمان کا ایک رکن کیا ہے, یقین ہے. اگر فرصت ملے تو ہم سب کو وہ پڑھنی چاہیے کہ جس میں امیر المومنین نے ایمان کی وضاحت کی ہے نہج البلاغہ میں, الایمان علی اربع دعائم. ایمان چار پلروں پر استوار ہے, چار ستونوں پر, ان میں سے ایک اہم ترین ستون یقین ہے. ہم کو اپنے عمل سے گواہی دینا ہے. عمل سے کیا گواہی دینا ہے؟ کہ یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے, موت اور موت کے بعد کے مراحل پر ہمارا ایمان ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یوم آخرت کی تصدیق کریں, اور ہمارا ہر عمل یہ گواہی دے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, وان محمدن عبدہ ورسولہ, صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ ومغفرتہ ورضوانہ. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک ونبیک, صلاۃ نامیۃ زاکیۃ ترفع بہا درجتہ وتبین بہا فضلہ, وصلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی خاتم الانبیاء محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی صدیقتی الطاہرہ فاطمہ بنت رسول اللہ. اللہم صلی علی سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، اللہم صلی علی علی ابن الحسین سید العابدین، اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم النبیین، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، اللہم صلی علی الامین المؤتمن موسی ابن جعفر القادم، اللہم صلی علی علی ابن موسی الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی الجواد، اللہم صلی علی علی ابن محمد الحادی، اللہم صلی علی الحسن ابن علی الاسکری، اللہم صلی علی القائم بالحق المنتظر المہدی، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اما بعد، اللہم عذب کفرت اہل الكتاب الذین یصدون عن سبیلک ویجہدون آیاتک ویکذبون رسولک، اللہم خالف بین کلمتہم وعلق الروبا فی قلوبہم وانزل علیہم رزقہ ونقمتک وباسک اللذی لا تردہ عن القوم المجرمین، اللہم انصر جیوش المسلمین وسرایاہم ومرابطہم فی مشارق الارض ومغاربہا انکا علی کل شیء قدیر، اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اجعل التقوی زادہم والایمان والحکمت فی قلوبہم وعوزہم ان یشکروا نعمتک اللتی انعمت علیہم وان یوفوا بعہدک اللذی آہدتہم علیہ، الہ الحق وخالق الخلق، اللہم اغفر لمن توفیا من المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم انك انت العزيز الحكيم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكر، واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داعٍ دعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اما بعد، سب سے پہلے ماہ مبارک شعبان کی آمد کی آپ سب حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان اور ماہ رجب، ماہ رجب اور ماہ شعبان، اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ دو مہینے ماہ رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں مہینوں کو قرار دیا تاکہ انسان ماہ رمضان میں داخل ہونے کے قابل بن جائے، ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے قابل بن جائے۔ اسی لیے ماہ رجب کا پورا مہینہ روزہ رکھنا مستحب تھا، اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ماہ شعبان، ماہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور عرض کیا اگر کوئی پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ابتدائی 3 دن، درمیانی 3 دن، آخری 3 دن، اور اگر یہ 3 3 دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم نیمہ شعبان کا روزہ ترک نہ ہو۔ 15 شعبان کا روزہ اہم روزہ ہے، پورے مہینے میں کم از کم ایک روزہ رکھ لے اور آخر میں ایک روزہ رکھ لے، ماہ شعبان کا ایک روزہ رکھ کے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب تم ماہ رمضان میں داخل ہو تو روزے کی حالت میں داخل ہو، ماہ رمضان میں جب تم داخل ہو تو روزے کی حالت میں۔ اسی لیے 4 اعمال ماہ شعبان میں انجام دینے کے، 1 روزہ، 2 استغفار، 3 خود ماہ رجب میں بھی تھے، روزہ، استغفار اور صدقہ، 1 عمل ماہ شعبان میں جو اضافہ ہوا وہ صلوات۔ روزہ رکھیں، کثرت سے استغفار کریں، استغفار کے جملے تک معین ہیں، استغفر اللہ واسأله التوبہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کرہ المشرکون، یہ ذکر پورے مہینے میں 1000 مرتبہ پڑھے انسان، اور استغفار کرے، صدقہ دے، محتاجوں کا خیال کرے، اور صلوات پڑھے کثرت سے اس مہینے میں، رسول اللہ اور آل رسول اللہ پر صلوات پڑھے۔ اور ماہ شعبان میں زوال کے وقت، ظہر کی نماز کے وقت خاص صلوات وارد ہوئی ہے، مفاتی میں موجود ہے، جس کو صلوات شعبانیہ کہتے ہیں، زوال کے وقت یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر عصر کے بیچ میں یہ صلوات شعبانیہ پڑھے، کافی اہم صلوات ہیں۔ صلوات شعبانیہ کے علاوہ مناجات شعبانیہ، مناجات شعبانیہ ماہ شعبان میں ہر رات پڑھی جا سکتی ہیں، خاص طور پر شب نیمہ شعبان، 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں بڑی تاکید ہے صلوات شعبانیہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، بہت معتقد اور قائل اور عاشق تھے مناجات شعبانیہ کے، بہت اہم مناجات ہے، کم از کم ایک بار تو کوشش کریں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی۔ مناجات شعبانیہ مفاتی میں درج ہے، مناجات شعبانیہ۔ اور مناجات شعبانیہ وہ مناجات ہے جو تمام ائمہ معصومین نے پڑھی ہے، رسول اللہ نے بھی پڑھی ہے وہ مناجات، بعد کے تمام ائمہ نے بھی مناجات شعبانیہ پڑھی ہے۔ اور اس مہینے کی اور آج کی خاص طور پر 3 شعبان بہت بڑی مناسبت ہے، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت کا دن۔ دیکھیں جتنے ائمہ کی ولادت اور شہادت کے دن ہیں وہ دراصل ہمارے لیے عہد کے دن ہیں، یوم عہد ہے، اللہ سے عہد باندھنے کے دن ہیں۔ جتنے ولادت کے دن اور جتنے شہادت کے دن ہیں ائمہ علیہ السلام کے، معصومین علیہ السلام کے، عہد باندھنا کیا ہے؟ عہد باندھنا یہ ہے کہ ہم اس معصوم کی سیرت سے جدا نہیں ہوں گے اور ہم اس معصوم کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا سید الشہداء کے حوالے سے؟ اور رسول اللہ کا فرمانا اور ایک شاعر کا شعر یا نظم یا قصیدے کے ذریعے پیش کرنا، دیکھیں شاعر کا پورا سرمایہ تخیل ہے، اور ہمیشہ تخیل ضروری نہیں ہے کہ یقین تک پہنچائے انسان کو یا حقیقت بیان کرے، تخیل ہمیشہ خیالات پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ جو دیندار ہیں ایسے اشعار پڑھتے ہیں جس سے شاید خود امام حسین راضی نہیں ہیں، خدا نہیں دے گا حسین دے دیں گے، کیا حسین وہ دیں گے جو خدا نہیں دینا چاہتا یا حسین اس کو دیں گے جس کو خدا نہیں دینا چاہتا؟ سوچنے کی بات ہے، معمولی ایمان رکھنے والا شخص بھی جان سکتا ہے کہ یہ شعر غلط ہے، یہ شعر سراسر الزام ہے امام حسین پر، گستاخی ہے امام حسین کی شان میں، توہین ہے امام حسین کی، لیکن دیندار افراد بھی اس کو پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنی سمجھ نہیں ہے ہمارے اندر، جو جس کو خدا نہیں دیتا اس کو حسین بھی نہیں دیتا، حسین خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ اسی لیے شاعروں، یہ شاعر کی بات ہے اور شاعر کی بات کوئی وحی منزل نہیں ہے، شاعر کا سرمایہ تخیل ہے، کوئی قرآن اور حدیث پر اس کی مبنی نہیں ہے اس کی فکر، لیکن رسول اللہ کا کلام حقیقت پر مبنی ہے، رسول اللہ جب بھی حسین کے بارے میں بولیں گے وہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ اسی لیے کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ یہ باتیں نہیں پڑھتے، اور چراغ کی ضرورت کب پڑتی انسان کو؟ جب اندھیرے چھائے ہوئے ہوں۔ کشتی کی ضرورت کب پڑتی انسان کو؟ جب طوفان میں گھر گیا ہو۔ آج دیکھیں، آج ہم ظلمتوں میں گھرے ہوئے نہیں ہیں، آج پورا اندھیرا چھایا ہوا نہیں ہے گمراہی کا، آج سب سے زیادہ انسانیت کو چراغ ہدایت کی ضرورت ہے۔ آج گزشتہ تمام زمانوں سے اگر حسین ابن علی کی ضرورت کسی زمانے کو ہے تو وہ موجودہ زمانے کو ہے، کیونکہ موجودہ زمانہ اس سے پہلے اتنی گمراہی کبھی اوج پر نہیں تھی، اس سے پہلے کبھی گناہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی لیے یہ جو عزاداری ہم سید الشہداء کے نام پر کرتے ہیں، اس عزاداری کا کام ہی کیا ہے؟ گمراہی کے اندھیروں کو چھانٹنا ہے، گمراہی کے، جب مصباح الہدا آ گیا، جب ہدایت کا چراغ آ گیا تو اب گمراہی باقی نہیں رہ سکتی، یہ عزاداری کے ذریعے سے پورے اندھیروں کو چھانٹنا ہے، گمراہی کے اندھیروں کو چھانٹنا ہے، ظلمتوں کو چھانٹنا ہے، اور پھر اس کشتی میں سوار ہو جانا ہے جو کشتی نجات ہے۔ کشتی کے باہر کھڑے ہو کر کشتی کی تعریف کرنے سے نجات ہونے والی نہیں ہے، کشتی میں سوار ہونا شرط ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ سوار ہونا شرط ہے، کشتی کے باہر کھڑے ہو کر کشتی کی تعریف کریں گے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ نجات کے لیے کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے. چراغ ہدایت موجود ہے, اس سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے. یہ عزاداری کیا ہے؟ عرض کیا عزاداری انہی اندھیروں کو تمام گمراہیوں کے اندھیرے کو چھاڑ دینے کا نام عزاداری. اور رسول اللہ نے جو فرمایا کہ حسین کسی خاص زمانے میں چراغ ہدایت نہیں ہے, قیام قیامت تک حسین چراغ ہدایت ہے, قیام قیامت تک حسین کشتی نجات ہے, بشرط یہ کہ اس چراغ کی روشنی کو روکے نہیں اپنے اوپر, اس کشتی میں سوار ہو جائیں. اور عہد کرنے کا دن ہے کہ پروردگار وہ مشن جو سید الشہداء نے شروع کیا تھا کہ تیرے کلمے کو تیرے نام کو تیری زمین پر عام کر دیں گے, تیرے کلمے کو تیرے حکم کو تیری حکومت کو تیری زمین پر پھیلا دیں گے, اس مشن کو آگے بڑھانے کا عہد کرنا ہے آج ولادت سید الشہداء کے دن. اور کل کا دن جو ہے وہ 4 شعبان حضرت عباس کی ولادت کا دن ہے, 6ٹے امام فرماتے ہیں حضرت عباس کے بارے میں کہ کانا امن العباس عباس ابن علی نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ و ابلا بلان حسنا و مزا شہیدہ, کہ ہمارے چچا عباس گہری بصیرت رکھنے والے اور مضبوط ایمان والے, امام حسین کے ساتھ مل کر جہاد کیا, آزمائش میں پورے اترے اور مقام شہادت پر فائز ہوئے. تو پتہ چلا مقام شہادت پر فائز ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے, ایک بصیرت, دوسرے ایمان. بغیر بصیرت کے اور بغیر ایمان کے انسان مقام شہادت پر فائز نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک دوسری حدیث میں خود حضرت عباس کے حوالے سے ہے, خود معصوم کا یہ فرمانا ہے کہ عباس کو اللہ نے جنت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ دوسرے شہداء جب عباس کو دیکھتے ہیں تو غبطہ کرتے ہیں. غبطہ کرتے ہیں یعنی خواہش کرتے ہیں, پروردگار جو مقام تو نے عباس کو عطا کیا وہی مقام ہم کو عطا کر. غبطہ کرنے کا مطلب یہ حسد کی ضد ہے, غبطہ. غبطہ کرنا یعنی پروردگار جو مقام عباس کو تو نے جنت میں عطا کیا وہ مقام, اور وہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ بصیرت اور ایمان کے ذریعے سے. بصیرت یعنی وہ چیزیں جو سب نہیں دیکھ پاتے, صاحب بصیرت دیکھ لیتا ہے وہ چیز جو سب کو نظر نہیں آتی, یعنی حقیقتوں کے اندر دیکھ لینا, حقیقتوں کو بھانپ لینا. بصارت سے ہم یہ عام چیزیں دیکھتے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, بصارت کے ذریعے سے. بصیرت سے حقیقتوں کو دیکھتے ہیں, حقیقتوں کی گہرائیوں کو دیکھتے ہیں. اسی لیے جب پیش کیا گیا امان نامہ آپ کو, چونکہ صاحب بصیرت تھے, کہا کہ تیری امان پر بھی لعنت اور تجھ پر بھی لعنت. امان پیش کرنے والا شمر تھا. جب شمر نے آ کر کہا کہ امان نامہ پیش ہے آپ کی خدمت میں, حسین کا ساتھ چھوڑ دیجئے آپ اور آپ کے بھائیوں کی جان بخش دی جائے گی. یہ جو وفاداری عباس کی مشہور ہے وہ اسی وجہ سے مشہور ہے, امان نامہ پیش کرنے کے باوجود بھی امان نامے کو ٹھکرا دیا. کس وجہ سے؟ گہری بصیرت اور ایمان کے نتیجے میں. اگر امان نامہ قبول کرتے پانی مل جاتا, کھانا مل جاتا, جان بچ جاتی اپنی اور اپنے بھائیوں کی, اور امان نامہ ٹھکرانے کے نتیجے میں بھوک پیاس برداشت کرنی ہے, تلواروں نیزوں اور گرزوں کے زخم برداشت کرنے ہیں, لیکن بصیرت اور ایمان نے کیا کیا, کس کو چنا؟ بھوک پیاس کو چن لیا. تلواروں نیزوں اور گرزوں کے زخم کھانے کو چن لیا, لیکن امان نامے کو قبول کرنے تیار نہیں ہوئے. کیوں؟ بصیرت کی وجہ سے. بصیرت, گہری نظر رکھنا کسی چیز پر. اور جو دوسری باتیں ہیں وہ گزشتہ ہفتے جو رونما ہوئے واقعات ہیں, جس میں شام پر 3 طاقتوں نے مل کر حملہ کیا, آپ دیکھیں. اور ایک نمائشی, چونکہ وہ لوگ کہہ چکے تھے کہ ہم حملہ کریں گے, ایک نمائشی حملہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا. خالی عمارتوں کو مار کر, جن عمارتوں میں کوئی نہیں تھا ان عمارتوں کو مار کر اپنی بس, چونکہ جنگ اس طرف سے جو جنگ ہو رہی ہے وہ انا کی جنگ ہو رہی ہے, پاور گین کرنے کے لیے, اپنی بات کو کرسی پر بٹھانے کے لیے. تو لہٰذا نمائشی طور پر کچھ میزائل داغے جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور اقوام متحدہ, جیسا کہ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اقوام متحدہ امریکہ کی داشتہ ہے, امریکہ جو کہتا ہے یو این او وہی سنتا ہے, تو وہ اس سے کچھ امید نہیں ہے کہ وہ آگے کچھ کہے گا. اور ملکی سطح پر جو واقعات بہت افسوسناک رونما ہوئے ان کی طرف بھی اشارہ کر دوں. کٹھوا جموں میں اور اناؤ میں جو واقعات پیش ہوئے دردناک شرمناک, پورے ہندوستان کی عوام کا سر شرم سے جھکا دینے کے لیے کافی ہے یہ دو واقعات. خاص طور پر جموں میں جو واقعہ بچی کے ساتھ پیش آیا, 8 سالہ معصوم بچی کے ساتھ, حتیٰ وہ شخص جو خود فرقہ پرست جماعت سے جس کا تعلق تھا حال حال تک بھی, اس نے ایک عجیب بات کہی جو کسی مسلمان نے بھی نہیں کہی. تعجب تو یہ اس بات پر ہے کہ کسی مسلمان نے یہ بات نہیں کہی, ایک ایسے شخص نے کہی جس کا تعلق گزشتہ میں زعفرانی جماعت سے تھا. اس نے یہ کہا کہ اگر اسلام کا حکم نافذ کر دیں اس معاملے میں, ایک شخص بھی زنا کرنے کی نہ سوچے. اسلام کا جو حکم ہے زنا کے بارے میں, اگر وہ حکم نافذ ہو جائے ہندوستان میں, بلکہ ہم تو امید کرتے ہیں کہ پورا اسلام نافذ ہو جائے ہندوستان میں, کیونکہ اسلام کا ہر حکم ایسا ہے. اس کی نظر فقط ایک حکم تک پہنچی کہ جو زنا کرے اس کے ساتھ اس کی سزا یہ ہے. صرف سزا کے تصور سے انسان وہ گناہ انجام نہ دے, سزا کو تصور کر کے انسان اس گناہ کے قریب. اسی لیے قرآن میں بھی یہ کہا گیا زنا کرو یا نہ کرو نہیں کہا گیا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یعنی وہ مقدمات جو زنا فراہم کرتے ہیں وہ مقدمات تک بھی مت جاؤ, وہ سوچ اپنے ذہن میں مت لاؤ. اسلام کا یہ حکم ہے. اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ باحجاب رہیں, حیا کی چادر میں لپٹی رہیں. مردوں کو حکم دیا کہ وہ نامحرموں سے اپنی نظروں کو بچائیں. جب یہ چیز اگر فالو کی جائے تو بتلائیے وہ معاشرے میں زنا عام ہو سکتا ہے؟ اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو سکتی ہے؟ اور جو خاطی ہیں جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خاطیوں کو سخت سزا دینے کی ضرورت ہے, تبھی یہ گھنونی حرکتیں اس ملک میں رکنے پائے. کوئی غیر ملکی یہاں آنے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی تم ہندوستان میں قدم رکھو گے تمہاری عصمت ریزی کر دی جائے گی, تمہاری عزت لوٹ لی جائے گی. تو لہذا ماحول کو اور دیکھیں. اور جو دوسری بات سامنے آئی ہے کہ وہ امید کم ہے کہ خاطیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیونکہ حالیہ مکہ مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے تمام انصاف پسند لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی عدلیہ اب وہ عدلیہ باقی نہیں رہی ہے. خود یہ مکہ مسجد کا فیصلہ انصاف کا خون نظر آ رہا ہے کہ ان پر جن پر پورا فرد جرم عائد ہو گیا تھا عین موقع پر آ کر ان کو آزاد کرا دیا گیا. تو لہٰذا یہ امید کم ہے کہ کسی مظلوم کو جو ستایا ہوا ہے زمانے کا, اس کو عدالتوں سے انصاف ملنا بہت ہی بعید نظر آ رہا ہے. مگر یہ کہ عدلیہ ہوش کے ناخن لے, ابھی بھی تھوڑا بہت بھروسہ ہندوستان کے لوگوں کا عدلیہ پر باقی ہے. اگر عدلیہ ہوش میں آ جائے تو وہ جو تھوڑا بہت بھروسہ ہے وہ باقی رہ سکتا ہے, اور اگر عدلیہ ہوش میں نہیں آئے تو وہ جو بھروسہ تھوڑا بہت باقی ہے وہ بھروسہ بھی ختم ہو جائے گا. اور امید کی جاتی ہے کہ کم از کم اس بچی کے معاملے میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں خاطیوں کو وہ سزا جس کے وہ حقدار ہیں وہ سزا دی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. بار الہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما, جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, ہم سب کو حج و زیارہ سے مشرف فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. پروردگارہ سید الشہداء کی معرفت ہم سب کو عطا فرما, سید الشہداء کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگارہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی, مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین حجاز, مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما و سری لنکا کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, جو انتقال فرما چکے انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ایک ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے۔